مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، گزشتہ 2 روز کے دوران پاکستان میں فوج کے 2 اعلیٰ ترین عہدیداروں یعنی حاضر سروس آرمی چیف اور سابق آرمی چیف اور سابق صدر کے حوالے سے سپریم کورٹ اور ایک خصوصی عدالت کے آنے والے 2 فیصلوں نے پاکستان میں سیاسی سطح پر ایک ہلچل مچا دی ہے اور ملک میں عدلیہ کے کردار اور اداروں کے درمیان ممکنہ کشیدگی کے بارے میں نئی بحثوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ماہرین اور مورخین سے یہ گفتگو کریں گے کہ ملک میں اکتوبر 1958 کے جنرل ایوب کے مارشاء اللہ سے لے کر اکتوبر 1999 میں جنرل مشرف کے مارشاء اللہ تک اور اس سے پہلے اس کے بعد عدلیہ کا رول کیا رہا ہے اور اس کے رول نے پاکستانی معاشرے، خاص طور پر سول جمہوریت کے حصول کی منزل تک پہنچنے کے عمل پر کیا اثرات ڈالے ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اعلی عدالتوں نے تقریباً ہر فوجی عامر کے آنے کے بعد اسے آئینی تحفظ فراہم کیا اور پی سی او کے تحت اپنے مناسب کے حلف بھی اٹھائے، لیکن ساتھ ہی ایسے جج بھی تھے اور ایسی عدالتیں بھی تھیں جنہوں نے نہ صرف کسی خوف کے بغیر جرات مندانہ فیصلے کیے بلکہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے بجائے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہی جائزہ لیں گے کہ نشیب و فراز کے کن مراحل سے پاکستانی عدلیہ گزری ہے اور آج کیا صورت حال ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں فوجی امریتیں 1958 سے لے کر مسلسل آتی رہی ہیں، بیچ میں کچھ گیپس بھی آئے ہیں، لیکن ہر دور میں جوڈیشیری جو تھی اس نے جو لوگ مارشاء اللہ لگا کر آئے، جو جنرلس آئے، جو فوجی عامر آئے، ان کو آئینی کور فراہم کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رول رہا ہے عدلیہ کا پاکستان کی تاریخ میں؟
جاوید صاحب، بہت نوازش کا آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ دیکھیں، پاکستان عدلیہ کی جو تاریخ ہے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ کافی چیکرڈ قسم کی ہے، کہ بعض جگہوں پہ تو انہوں نے بالکل ہی ملٹری جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی ہے، اور بعد جو چند ان میں کچھ ایسے بھی ججز تھے جنہوں نے، جیسے کہ آپ نے خود یہ بھی کہا کہ انہوں نے پی سی او کے تحت اوس نہیں اٹھایا اور جسم سے الگ ہونے کی انہوں نے اس کو پریفر کیا کہ الگ ہو جائیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی 3-4 ایسے پوائنٹس آتے ہیں جو کہ تمام مارشل لاس میں آپ سمجھ رہے کہ کامن پوائنٹس ہیں، اور اگر ان میں سے اور کامن ایلیمنٹس ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی جو ہے اگر وہ اپنا صحیح معنوں میں اپنا کردار ادا کرتا تو شاید یہ مارشل لاس جو ہیں یہ کسی بھی صورت میں پنپ نہ پاتے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک ملٹری جنتا آتی ہے اور وہ ٹیک اوور کرتی ہے، اب ملٹری ٹیک اوور کو تو کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کوئی بھی وجوہات ہوں اس کا جینوئن علاج اور حل تو بہرحال ڈیموکریسی میں ہی ہے۔ مگر جب پاکستان جیسے ملک میں مارشل لاز آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اس کو ان کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، چاہے وہ 1958 کا مارشل لا ہو یا پھر 1969 میں جیسے یحییٰ خان صاحب آئے تھے، پھر 77 میں جاوید حق صاحب، اور 99 میں پھر پرویز مشرف صاحب۔ تو ان تمام کو جو بھی ان کے اقدام تھے ان کو ویلیڈیٹ کیا ہے ہمارے کورٹس نے اور ان کو کانسٹیٹیوشنل کور بھی کیا ہے، اور ایک دو دفعہ تو شاید ایسے بھی ہوا کہ ان کو جو مارشل لا ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی بھی طاقت ان کو یا فیسلٹی ان کو دے دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن تو مکمل طور پر کمپرومائز ہوتی رہی ہے جیسے جیسے مارشل لا ڈکٹیٹرز آتے رہے ہیں، اور پھر پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے اندر بہت سے جج ایسے بھی ہیں جنہوں نے ووٹ لیا ہے اور سسٹم کو آگے چلانے میں انہوں نے بہت اپنا ایک رول ادا کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ دیکھا جائے تو ایک مکس بیگ ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نے اپوز کیا ہے ڈکٹیٹرشپ کو اور کچھ نے ڈکٹیٹرشپ کا جو نیا سسٹم وہ لے کر آتے تھے اس کا حصہ بننے کو ترجیح دی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تین ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ ان ٹیک اوور میں بالکل کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. ایک تو وہ جنتا جو ملٹری جنتا جو ٹیک اوور کرتی ہے, دوسرا جوڈیشری جو اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے, اور تیسرا وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا وہ پولیٹیشنز ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کر اس کے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو ایک سویلین فیس دیتے ہیں, ایک سویلین فساد دیتے ہیں اور اس کو کوئی ایک قسم کی لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک سویلین ملٹری ہائبریڈ قسم کا کوئی سسٹم بن جائے جو کہ عام طور پر ود ان دا کنٹری اور ایکسٹرنلی بھی ایکسیپٹیبل ہو دنیا کو بھی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی دردناک قسم کا باب ہے یا سلسلہ ہے, باب تو نہیں سلسلہ ہے, کہ یہ کنٹینیوسلی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 20 ایئرز انٹرولس کے اوپر یہ کام ہوتے رہے ہیں اور ان سے پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے ظاہر بات ہے اس کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آتی رہی ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ ہے جی جی فرمائیے.
جوڈیشری کا آخری اگر بات کریں جوڈیشری کے رول کی, تو اگر جوڈیشری کسی بھی ایک سٹیج پر کسی بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑی ہو جاتی اور اس کو ویلیڈیٹ نہ کرتی, یہاں پی سی او کے تحت سارے جج جو ہیں وہ اوتھ نہ لیتے, جیسے کہ ایمرجنسی کے بعد ججز نے اور لائرز نے ایک ڈیفائنس شو کی تھی, تو اگر جوڈیشری صحیح ٹائم پر ڈیفائنس شو کرتی ایز این انسٹیٹیوشن, تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ ڈکٹیٹرشپ کے تمام جو ایپیسوڈ جو ہیں وہ شاید نہ ہوتے اور پاکستان کی ڈیموکریسی پہلے بہت پہلے آ جاتی اور بہت طاقتور ہو جاتی. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہماری ہسٹری کا یہی حصہ ہے کہ مارشل لاء آتے رہے ہیں تقریباً 20-30 سال کے گیپس پہ, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جوڈیشری اور پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں.
ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جو غالباً اس وقت تو ملک میں سینئر ترین ریٹائرڈ جج ہیں. یہ بتائیے جسٹس وجیہ الدین صاحب, جو ہم گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سے ابھی, کہ جوڈیشری کا جو رول رہا ہے آج کل خاص طور پر جب سے مشرف صاحب کے خلاف ججمنٹ آیا ہے اور اس سے پہلے چیف آف آرمی کے جو مدت ہے اس میں ایکسٹینشن کا ججمنٹ آیا ہے, اس کے بعد سے یہ چیز زیادہ زیر بحث آ رہی ہے کہ جوڈیشری نے جو بھی رول پلے کیا ہے ایوب خان کے ماشاء اللہ سے لے کر اور مشرف صاحب کے ماشاء اللہ تک, اور اس کے بعد کیا اس رول نے پاکستانی معاشرے کو خاص طور پر سیاسی سینریو کو متاثر کیا ہے, جمہوریت کی جانب اس کے سفر کو متاثر کیا ہے یا نہیں؟
بات یہ ہے کہ ان باتوں کا کوئی سمپل نہ اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے نہ سولوشن ہو سکتا ہے. ایوب خان کا جو مارشل لا آیا 1958 میں, تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کوئی وزیر اعظم ایک سال میں فارغ ہو رہا تھا, کوئی وزیر اعظم 10 مہینے میں فارغ ہو رہا تھا, اور جواہر لال نہرو جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انسپشن آف بھارت اٹسلف, ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اتنی مرتبہ دھوتی نہیں بدلتا اپنی جتنی مرتبہ پاکستان کی کیبنیٹ تبدیل ہو جاتی. تو اس قسم کے سیناریوں میں ایوب خان کا ماشاء اللہ آیا اور عوام الناس نے اس کو ویلکم کیا. میں بالکل جو مارشل لاء کو سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا 200 کیس کے ذریعے سے, میں اس کے حق میں بالکل نہیں, بلکہ ہماری جو لیگل فیٹرنیٹی ہے انکلوڈنگ دی ججز اینڈ لائرس, کبھی بھی کسی نے 200 کیس کو اپروو نہیں کیا. لیکن اب کیا کیا جائے کہ حالات اس طرح کے تھے کہ ساری قوم جو ہے وہ ایوب خان کو ویلکم کر رہی تھی اور 5 ججز سپریم کورٹ کے और जो भी हुआ वो हमको पता है। फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि याया खान ने जब टेक ओवर किया तो 1972 में आसमा जिनानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने याया खान को यूजर्पर डिक्लेयर किया था कायदा। फिर हम आते हैं 1977 की तरफ जबकि जियाउल हक ने टेक ओवर किया तो वहां पर भी सूरत हाल ये थी बेगम नुसरत भुट्टो केस में कि जियाउल हक को वो रेगुलराइज करने को तैयार नहीं थे और वो ये चाह रहे थे कि इसको अच्छा वो भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर मूवमेंट था सीएनए का पाकिस्तान नेशनल अलायंस का एक बहुत बड़ा पॉपुलर मूवमेंट था जो सारी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा था। उसके बाद में जियाउल हक ने टेक ओवर किया तकरीबन जो अय्यूब खान के हालात थे उससे भी ज्यादा बुरे हालात मुल्क के थे जिसमें उन्होंने टेक ओवर किया क्योंकि एलिगेशन ये थी कि भुट्टो ने इलेक्शन को जीत किया है इलेक्शन तो उस हालत में फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसको टाइम बिल्कुल देने को तैयार नहीं थी। वो चाह रहे थे कि 6 महीने के अंदर अंदर ये इलेक्शन कराए और ये चला जाए और इस बात के ऊपर सारे जज साहबान मुत्तफिक थे। उन्होंने जियाउल हक ने सिर्फ एक जज को पकड़ा और वो जज थे अनवारुल हक जो उस वक्त के चीफ जस्टिस हो गए थे। अच्छा अनवारुल हक चीफ जस्टिस कैसे हुए कि जियाउल हक ने जो चौथी और पांचवी अमेंडमेंट थी जिसके मातहत याकूब अली चीफ जस्टिस थे उन अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बहाल कर दिया। नतीजे के तौर के ऊपर याकूब अली फारिग हो गए और अनवारुल हक जो है वो चीफ जस्टिस हो गए। अब जिस वक्त के ये फैसला लिखा जा चुका सारे जजेस एग्री के ऊपर कर गए तो वहां पर अनवारुल हक को ये कहा गया कि भाई अगर आपने ये फैसला दिया और आप कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने की पावर चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर को अगर नहीं देंगे तो फिर आप चीफ जस्टिस कैसे रहेंगे। उनको ये धमकी दे करके और एक जुमला सिर्फ ऐड कराया उनके फैसले में कि जो पावर दी गई है उसमें ये जुमला ऐड कराया गया या फेज ऐड कराया गया इंक्लूडिंग द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसने बेगम नुसरत भुट्टो का केस जो कि बेहतरीन फैसला उसमें हो रहा था वो सब चीज अपसेट कर दी सिर्फ एक आदमी की वजह से पूरी जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अब हम आते हैं 1999 में। अच्छा इनका तरीकाकार ये होता है जब ये टेक ओवर करते हैं तो ये कुछ जज साहिबान को अपने साथ मिला देते हैं और बाकी को पता ही नहीं होता। अब जैसे 1999 में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में था 13 जजों की कोर्ट थी मुझे कुछ पता नहीं था कि कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इन्होंने अक्टूबर के अंदर टेक ओवर किया था। अब हम यूँ समझ लीजिए कि जनवरी 2000 में हम कोई सूरत हाल इस तरह की नहीं थी। अब अचानक रात को 10 बजे मेरे पास फोन आता है रजिस्ट्रार का कि जनाब वो प्रेसिडेंट हाउस में ओथ है। मैंने कभी किस बात की ओथ है कि जी बस वो नई ओथ दे रहे हैं आप जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये तो बात की बातें हैं आपने मुझे बताना था मुझे आपने बता दिया। अब वहां पर जो सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ तो वहां पर 7 जजेस जो हैं वो तैयार थे ओथ लेने के लिए बाकी हम 6 रह गए। अब उसमें जब ये ओथ लेकर के आ गए तो हम लोग बैठ करके चाय वहां पी रहे थे तो उसमें से जो ओथ लेने वाले जजेस थे उसमें एक साहब थे जस्टिस अब्दुलरहमान जो चीफ जस्टिस रह चुके थे पेशावर हाई कोर्ट के वो भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो मैं और कमाल मंसूर आलम हम लोग नीचे जब जा रहे थे तो ये हमारे साथ अब्दुलरहमान साहब आ गए कहने लगे कि भाई बात तो ये है कि जो आप लोगों ने हलफ नहीं लिया उसूल तो यही है जो आप लोगों ने किया है लेकिन मैं क्या करूँ मेरी फैमिली है कुल 60,000 रुपये मेरे पास उस वक्त बैंक बैलेंस के अंदर है क्या सूरत हाल रहे। तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं अब छह लोग वहां नहीं रहे, 13 जजों की कोर्ट थी। अब उसमें इन्होंने क्या किया कि नीचे से हाई कोर्ट से ला करके वो कैंसिल कर दिया, और जैसे कि आपको पता है कि
अच्छा तो अब यहाँ मेरा सवाल जो है जस्टिस साहब, मेरा जो जी
तो ये
अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि क्या आप ये समझते हैं कि जो सियासी अमल था वो मुतासिर हुआ है इस जुडिशरी के रवैये से, उसके रोल से?
नहीं, मैंने जनाब की खिदमत में जो अर्ज पेश करने की कोशिश की है वो ये की है कि एक सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर डेवलप होती है
जी,
और परवेज मुशर्रफ के आने से पहले भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की थी कि हफ्ता 10 रोज से पहले ज्यादा कवर करने के लिए, इम्पोर्ट कवर करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी। तो एक ग्राउंड से सूरत हाल पैदा होती है, लोग जो हैं वो हुकूमत के वक्त से न सिर्फ नाला बल्कि खिला हो जाते हैं उनसे, और उसके बाद में जो ताले आजमा में आना होता है वो पहले से एक कॉन्स्पिरेसी होती है, कुछ जज साहबान को ट्रैप किया जाता है और फिर ये नतज हासिल किए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ओवरऑल डिसऑर्डर है जिसमें जज साहिबान का भी रोल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है, जिसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी दोनों शामिल हैं। उसमें सियासतदानों का रोल ये है कि वो टोटली मिसकॉन्डक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को, रिश्वत और करप्शन जो है पाकिस्तान के अंदर जिसको कहते हैं कि एक टोटली इनब्रेन हो चुकी है। तो ये सारे जो मालूजी हालात हैं उसमें कुछ जज साहिबान का भी तो एक आठ टोला टूटता है और उससे ये काम दिए जाते हैं, तो इतना तो कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ जजों की वजह से ऐसा हो जाता है, ये मैं समझता हूँ ओवर स्टेटमेंट होगा।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकबाल चावला साहब ने जो डीन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन हम पहले एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
डॉक्टर इकबाल चावला, ये बताइए कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जो जुडिशरी का रोल रहा है आप उसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, मुस्बत रहा है, मनफी रहा है, या ये कि हालात के तहत तो उसी मुनासिबत से चलता रहा है?
आपका बहुत शुक्रिया, मुझे मेरी राय जानने की आपने कोशिश की है। देखिए, तारीख के तालिब इल्म के तौर पर और खासकर जो जुडिशरी की हिस्ट्री है उसे देखते हुए बड़े मुहतात अंदाज से ही हम गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर वो बात यह है कि कोई ताबनाक हिस्ट्री नहीं है। कभी तमीजुद्दीन केस से आगाज ले लीजिए तो वहां से जमहूरियत को डीरेल करने में अदालत ने और अदलिया की तारीख ने बड़ा अजीब सा एक धारा जैसे दिखाया है। जब भी फिर ज़िया साहब के जमाने में भी इन्होंने जो दे दिया एक ऐसा मौका दे दिया आप माशाल्लाह को जस्टिफाई करने के लिए नजरिया जरूरत बना दिया, वहां से फिर चलता रहा, मुशर्रफ तक चलता रहा। और खासकर जो सबसे बड़ा जो जुल्म अदलिया से हुआ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के हवाले से, जो कि जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, तो ये बड़ा इनका टिल्ट जो दिखाई देता था लोगों को, आम तासर ये दिखाई देता था रहा है कि शायद जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट जिसे आर्मी कहते हैं तकरीबन ये लाजम अलमज़ूम है, ता वक्त ये कि जो ये जनरल मुशर्रफ वाला फैसला आया है जो कि शायद तारीख का एक मुनफरिद फैसला है जो अदलिया ने दिया है। तो मैं ये समझता हूँ अदलिया को जो आज़ाद और आज़ादी का मुजाहरा करना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए थे, तारीख साबित कर रही है। मुझे उनके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का नहीं पता, अदालती कार्रवाई पे मैं राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उनके सियासी असरात के हवाले से कह रहा हूँ कि वो उनका जो रोल रहा है मैं ये समझता हूँ उससे ہمارے ملک میں نہ تو انصاف کا بول بالا رہا, نہ عام انسان کو انصاف ملا, نہ ہی جمہوریت کو مضبوط کرنے میں کوئی کردار ادا کیا جا سکا ہے ان کا.
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر, نہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, کہ جب بھی فوجی عملیاتیں آتی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ اس کو ایک سویلین فیس دینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, تو کیا اس میں جو سیاستداں ہیں وہ برابر کے قصوروار نہیں ہیں کہ اس سے فوجی عملیاتوں کو ایک زندگی ملتی ہے, ان کو پائندگی ملتی ہے, ان کو ایک ایسی صورتحال ملتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اپنے وجود کو صحیح ثابت کر سکتی ہیں؟
دیکھیے میں میری
جو جی سوال میرا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سے ہے, چاولا صاحب. جی
جیسے میں نے پہلے ارد کیا تھا کہ وہ تین ایلیمنٹس جو ہیں نا مارشل لا کے لازمی ہیں, ایک جنتا ہمارے جوڈیشری اور ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک ایلیمنٹ ہے, پولیٹیشین کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک قسم کی لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ملٹری ٹیک اوور کو. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹر ٹیک اوور کرتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیجیٹیمیسی, اور اس کا سب دوسرے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی نہ صرف یہ کہ جو ڈومیسٹکلی ایکسیپٹ ہو بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور اس کو صرف اسی صورت میں ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایک سویلین فساد ہو, اور تبھی یہ بات چل سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان میں ہر دور میں ہر ملٹری بے شمار پولیٹیشن رہے ہیں, جیسے ایوب خان صاحب کے زمانے سے لے کر کنونشن مسلم لیگ سے لے کر آپ چلتے جائیے, پھر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ پی این اے والے آگے سب لوگ, انہوں نے وہ پھر بعد میں پارٹی لیس الیکشن بھی کروائے, پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ مسلم لیگ کیوں شامل ہو گئی اور بہت سارے لوگ ہوئے. اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ ان تمام مارشل لاز میں جو اوپر چلے آئے ہیں, اور خاص طور پر جنرل پرویز مشرف والا مارشل لا جو تھا اور اس سے پہلے کی جو گورنمنٹ تھی, آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد پولیٹیشینس کی ایسی ہے جو کہ ہر گورنمنٹ میں کامن ہے, ایک کامن فیکٹر ہے, جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ہیں اور مارشل لا کی گورنمنٹ میں بھی ہیں. تو اس قسم کا جو ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ مارشل لا کی گورنمنٹس کو یا پولیٹیکل گورنمنٹس کو دونوں کو وہ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں, بلکہ صرف اور صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے وہ ان معاملات میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں یا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ملٹری ڈکٹیٹر کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کے لیے بہت زیادہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ایک سویلین پرائم منسٹر اپنے ساتھ رکھے تھا, جو جا کر ایک سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کو دکھائے دنیا کو, اور اس کے تھرو پھر وہ اپنی جو جو ضرور ہے یا پرین جو ہے اس کو زیادہ ٹول دے سکے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اور جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی, ایک سال دو سال کے بعد ان کا جو رہنا تھا گورنمنٹ میں وہ مشکل ہوتا جا رہا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس پولیٹیکل سپورٹ تھی, مگر جنرل ضیاء الحق کو بھی افغانستان نے ریسکیو کیا, کہ جب وہاں پہ سوویت یونین آ گئی اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو ایز اے لیجیٹیمیٹ لیڈر ایکسیپٹ کیا, ان کو وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں بھی انوائٹ کیا گیا اور اس کو لیجیٹیمیسی دی گئی, اور جس کے بعد وہ 1988 تک ان پار رہے. اسی طرح سے جنرل پرویز مشرف کو بھی گورنمنٹ جب چلا رہے تھے ان کو بھی ریسکیو کیا افغانستان میں, جب افغانستان میں سارا ٹیررزم کا مسئلہ شروع ہو گیا اور القاعدہ وہاں پہ آ گئے اور امریکن کو وہاں پہ حملے شروع کر دیے, تو ان کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی, تو پھر ان کا جو رین تھا یا رول تھا وہ زیادہ ٹول پکڑ گیا. تو یہ سارے فیکٹرز اگر ہم ملا کر دیکھیں کہ ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں ہمارے ملک کے, ان کا اس ایک گیون سچویشن کو ایکسپلوائٹ کرنا ایک وہ بہت بڑا فیکٹر رہا ہے, اور دوسرا فیکٹر انٹرنیشنل پلیئرس کا ہے کہ ان کو جب پاکستان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے یا یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, تو انہوں نے صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کی جو ملٹری ڈکٹیٹر کی جو گورنمنٹ تھی ان کو لیجیٹیمیسی دی اور ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا. تو اگر دونوں طرح دیکھا جائے تو پولیٹیکلی تو ان ملٹری ڈکٹیٹرس کو حالات نے بچا لیا ہے اور حالات نے ان کو جو ہے ان کے رین کو یا ان کے رول کو حوالت دی ہے. ورنہ جس طرح کے حالات جا رہے تھے جنرل ضیاء الحق تو شاید نومبر 79 میں الیکشن کرنے کا بھی شاید اناؤنس کر دیا تھا اور جنرل پرویز مشرف بھی شاید اسی طرف سوچے تھے, انہوں نے 2002 الیکشن کروا بھی دیے تھے. تو میرے خیال میں ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے وہ ایک تو ملٹری ٹیک اوور کرنے وہ بھی جسٹیفائڈ, تو ایک تو ٹیک اوور کیا انہوں نے, پھر ہمارے پولیٹیکل ایلیمنٹ نے اور انٹرنیشنلی امریکہ خاص طور پر ان کی پاورز نے جب ان کو ہماری ضرورت پڑی تو انہوں نے ان کو ویلیڈیٹ کر دیا, لیجیٹیمیسی دے دی اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا. تو انفارچونیٹلی دس از دا پارٹ آف آر ہسٹری اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے.
اچھا اقبال چاولہ صاحب یہ اور بتائیے مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سینریو ہے خاص طور پر گزشتہ دو روز کے فیصلوں کے بعد, پیر اور منگل کے فیصلوں کے بعد, اس میں آپ جوڈیشری میں کوئی ایک نیا پن دیکھتے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انیوژل سا ڈیسیژن دیا ہے اسپیشل کورٹ نے, جو کہ شاید اوور آل جوڈیشری میں جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے ذہنی طور پر شاید تیار نہ ہوں. چیف جسٹس صاحب نے کچھ عرصے سے دلیرانہ اور انصاف پر بہرحال انصاف پر مبنی فیصلے کیے ہیں
جی.
تو شاید اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے
اچھا.
جس کی اچھا. وجہ سے یہ
فیصلہ آنے لگے جی.
تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشری میں بھی ہمیں شاید دو تین دھڑے بنتے ہوئے دکھائی دیں گے, جس طرح کے باقی اداروں میں بھی اب دکھائی دیتا ہے کچھ دراڑے نظر آتی ہیں ان اداروں میں بھی, جو کل سمجھا جاتا تھا کہ بالکل سیسا پلائی دیوار ہیں ان میں بھی ہمیں دراڑے دکھائی دیتی ہیں.
ہمارے ساتھ رہیے گا جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا سلمان عابد صاحب نے, لیکن ان سے پہلے میں ایک سوال جسٹس وجی الدین صاحب سے اور کرنا چاہوں گا. جسٹس صاحب یہ فرمائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو جوڈیشری ہے یا جو اس کا طریقہ کار ہے اس میں کسی ترمیم کی کسی اصلاح کی ضرورت ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ یہ
دیکھیں میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بنیادی جس نقطے کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور جو محور بنا ہوا ہے تو یہ ہے کہ اگر تو عدلیہ کی کنائیونس نہ ہو, خاص طور پر جب کہ کوئی ایڈونچرر آتا ہے اس کے ابتدائی دور میں, تو اس طرح کی ٹیک اوور ہیں وہ کم از کم فیزیبل نہ ہو. تو اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ریزسٹنس ہم نے 3 نومبر 2007 کو دیکھی. اس وقت سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کے خلاف جو انہوں نے وردی میں پریزیڈینشل الیکشن کرایا تھا اس کے خلاف پٹیشن پینڈنگ میں تھی اور اس کا ڈیٹرمنیشن ہونا تھا, اور جیسا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کیس میں سپریم کورٹ نے خود آبزرو کیا ہے کہ اس کو غالباً خدشہ یہ ہوا کہ ہم اس کے خلاف ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں. تو اب اس طرح کی صورتحال میں جہاں پر کہ جوڈیشری سے تالے آزما فیوریبل ڈیسیشن لینے کی پوزیشن میں نہ ہو, تو پرویز مشرف نے اس کے لیے ایک تاریخی شواہد کے طور کے اوپر ایک بے مثال کارنامہ انجام دیا, اور یہ کیا کہ اس نے 3 نومبر 2007 کو پاکستان کے اعلی عدلیہ کے تمام ججوں کو فارغ کر دیا.
लेकिन इनमें बेशतर जज तो वो थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया हुआ था।
हाँ, वो एक अलग बहस है, लेकिन उसने ये किया कि अच्छा अगर आप ये करने लगे हैं तो मैं पूरी की पूरी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट समेत सबको मैं फारिग कर देता हूँ। और उसके बाद उसने ये किया कि अपनी मर्जी के जज साहबान को लगाया और अब्दुल हमीद डोगर को चीफ जस्टिस लगा करके और अपने हक में फैसला दे दिया। अब मैं जो आपकी खिदमत में गुजारिश पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इससे पहले जो पीसीओ के हलफ दिए जाते थे 1981 में जियाउल हक ने दिया, 1999 में परवेज मुशर्रफ ने दिया, उसमें होता ये था कि जज साहबान को ऑप्शन होता था कि अगर आपने हलफ ले लिया तो आप जज की हैसियत से जारी उसारी रहेंगे और अगर आपने हलफ नहीं लिया तो आप फारिग कर दिए जाएंगे। अब सन 2000 में हमने हलफ नहीं लिया, हम फारिग हो गए। लेकिन इस मरतबा जो काम हुआ 2007 की 3 नवंबर को, वो ये हुआ कि सबको फारिग कर दिया। तो गुजारिश जो है वो ये है कि अगर अदलिया किसी स्टेज के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफर भी करे और ताले आजमा ये महसूस करे कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव जुडिशरी है, तो परवेज मुशर्रफ ने तारीख के लिए एक ऐसी मिसाल पेश कर दी कि जनाब मैं सबको फारिग कर सकता हूँ। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि परवेज मुशर्रफ का जो 12 या 13 अक्टूबर 1999 का टेकओवर है वो तो पार्लियामेंट कंडोन कर चुकी। ये जो फैसला आया है स्पेशल कोर्ट का, ये तो 3 नवंबर 2007 की कार्रवाई का आया है जिसमें उसने सारे जजों को फारिग किया और 60 जजों को घर पे नजरबंद कर दिया। तो गुजारिश जो है वो ये है कि ये समझना कि अदलिया की कनाइवेंस से ही ये काम हो सकते हैं ये दुरुस्त नहीं है।
सही।
वो एक ओवरऑल मैली जो है उसमें जुडिशरी से भी काम दिया जाता है, ये एक सही पिक्चर होगी।
अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस बार सलमान आबिद साहब से गुफ्तगू करेंगे।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वेलकम बैक सलमान आबिद साहब, जो आजकल पाकिस्तान में खासतौर पर इन दो फैसलों के बाद मौजूद बहस है, जुडिशरी का किरदार, आप ये देखिए कि खुद दो सियासतदानों ने भी, जैसा कि यहाँ भी किसी हमारे साथी ने कहा कि 1977 में जब PNA का मूवमेंट चल रहा था तो बाकायदा फौज से अपील की जाती थी कि आप टेक ओवर कर लीजिए, इसमें आप सियासतदानों को किस हद तक मुर्द इल्जाम ठहराएंगे?
देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखें तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के मुकाबले में इस वक्त एक बहुत ज्यादा पोलराइजेशन आ गई है। अब वो पोलराइजेशन महज सियासी जमातों तक महदूद नहीं है बल्कि उसका शिकार से इदारे भी हो रहे हैं और जुडिशरी में खास तौर पर लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जैसे इफ्तिखार चौधरी की हिमायत में जो लॉयर्स मूवमेंट बनी थी उसके बाद हमने देखा कि जुडिशरी ओवर पोलिटिसाइज हुई है और बहुत से मामलात में वो एक खास, जिसे कहते हैं पोलराइजेशन का शिकार हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो कुछ वकला तहरीक में हुआ के नतीजे में वकला के अंदर क्या रिएक्शन आता है, जजेस जो है वो अपनी स्टेटमेंटें जो कि उन्हें नहीं देनी चाहिए वो आमतौर पर देते हैं, तो एक बड़ी पोलराइजेशन खुद जुडिशरी के अंदर भी आई है। अच्छा, फिर उसका एक रिफ्लेक्शन जो है जिस तरह से सियासी जमातें इन मेच्योरिटी का मुजाहरा करके बार बार एस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करती हैं और इमरान खान के बारे में कहती हैं कि वो उनको लाने में फौज का बड़ा बुनियादी किरदार है, उसका भी एक रिएक्शन जो है वो फौज के अंदर भी आता है। और जिस तरह से कल जुडिशरी ने फैसला किया तो उसका रिएक्शन भी हमने फौज में देखा। तो मैं कहना भी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर एक पोलराइजेशन जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर भी बहुत आ गया है। इसमें उसकी वजह से जो कानून की हुक्मरानी का सवाल है या जो लॉ का सवाल है, जो लीगल पर्सपेक्टिव के मामला है, उसमें पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती है। अब आप देखिए कल के बाद, कल के फैसले के बाद जो कुछ मीडिया में हो रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया में हो रहा है, जो कुछ इंस्टीट्यूशन के दरमियान हो रहा है, تو سب میں لوگ ایک فریق بن کر بات کر رہے ہیں اور سب وہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور جس قسم کی سوشل میڈیا پہ فوج کے بارے میں جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے آئی ایس پی آر کے ریئیکشن کے بعد, وہ بھی کوئی اچھا تاثر نہیں ہے پاکستان میں. اور کل کے بعد ہی آپ دیکھیے جس انداز کا ریئیکشن جو ہے یعنی جوڈیشی کے اوپر آیا, وہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اس لیے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ انسٹیٹیوشن بہت اہم ہوتے ہیں. اگر ہم انسٹیٹیوشن کو متنازع بنا دیں تو پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, یہی جوڈیشری جو ہے چند ماہ پہلے تک جو ہے پی اے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہتی تھی کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشری کا نیب کا آپس میں ایک نیکسس بنا ہوا ہے. اب جب فیصلے بالکل ڈفرینٹ آنے شروع ہوئے تو اسی جوڈیشری کے بارے میں ان کی رائے تھوڑی سی ہمیں مختلف نظر آنی شروع ہو گئی ہے. یہ جو اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو فیصلے ہم چاہتے ہیں اگر وہ ہو رہے ہوں تو ہمارے لیے ادارے بڑے قابل احترام ہوتے ہیں. اگر فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہوں تو پھر یہی اداروں کا جو گھٹ جوڑ ہے اس کو ہم بنیاد بنا کر ان پر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں جنرل مشرف کے کیس میں اس میں قانونی شکم بہت ہے. اس فیصلے میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں قانونی جو ہے نا شکم موجود ہے, لیکن جو اس کی ایک علامتی تصویر بنائی جا رہی ہے اور جس انداز سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کے آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا, وہ فوج میں مداخلت نہیں کر سکے گی, حکومت میں نہیں آ سکے گی, اور اس بنیاد پہ بنا کر ایک اس کو بڑی ڈیموکریٹک فائٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں ہمارے کچھ میڈیا کے اینکر بھی پیش نظر آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا جو بہیو کر کے ہم اداروں کو ایک ایسی پوزیشن پہ لے جائیں جہاں ادارے خود کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مجرم سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری لڑائی کا ایک پاکستانی پرسپیکٹو ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو ڈیولپ ہو رہا ہے. دنیا میں کس طرح سے ہماری سبکی ہو رہی ہے, ایک فوجی سربراہ جو ہے جب آپ اس کو بار بار غدار کہتے ہیں تو پوری فوج کے اندر اس کا ریئیکشن تو آئے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل کلاس کو بھی, ہمارے جوڈیشری سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی, فوج سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی, اور بیوروکریسی سمیت میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے ہم اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ میں جو سافٹ انٹرسٹ ہیں اس میں جو نیشنل انٹرسٹ کے سوالات ہیں, جو انسٹیٹیوشنل سروائیول کے اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے سوالات ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں, کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے آپ پاکستان کی کریڈیبلٹی کو, پاکستان کی لیجیٹیمائز پوزیشن کو اور خود انسٹیٹیوشن کو دنیا کے اندر مواد بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ جنرل مشرف نے اگر عمل کیا ہے تو آپ ان فوج کے اوپر جب آپ کال کریں گے, کیونکہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کل سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں اور جس انداز سے پھر آئی ایس پی آر نے ریئیکشن دیا ہے اس کا جس انداز سے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا کل جو کچھ چیف جسٹس خوسا صاحب نے پہلے کامنٹ کیا, آج اگرچہ انہوں نے تردید کر لی لیکن 24 گھنٹے کے بعد ان کی تردید آئی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 24 جو اسٹیٹمنٹ فوری طور پر ٹی وی پر چلی, اگر آپ کو لگتا تھا یہ میں نے نہیں کہا تو آپ کل ہی اس کی تردید کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے ہماری جوڈیشری کے اندر بھی ججز جو ہے, آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں تو ججز فیصلہ دیتے وقت بھی لوگ کمنٹری کرتے ہیں, اور اس کمنٹری میں کل خود جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ مجھے بعض ججوں کے ریمارکس جو ہے اس پہ بڑی کوفت ہوتی تھی جب وہ میرے بارے میں کامنٹ کرتے تھے. تو ہم قانون کے دائرہ کار میں لڑنے کی بجائے ایک سیاسی میدان بناتے ہیں پالیٹکس کو بھی, جوڈیشری کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, بیوروکریسی کو بھی اور میڈیا کو بھی, اور ہمارے یہاں میڈیا کے اینکر جو ہے وہ باقاعدہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. سو میں ذاتی طور پہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں کہ جس بہیو ہماری پولیٹیکل کلاس انٹیلیجنسیاں کرتی ہیں وہ غلط ہے. دوسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے, دیکھیے اسی فوج کو انوائٹ کون کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیے جب لاسٹ 2018 کے پہلے الیکشن سے پہلے جب وہ بلوچستان کی حکومت ختم ہوئی اور وہاں سینٹ کے انتخابات ہوئے, پھر اب یہ بھی دوسری دفعہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی پیروی, وہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی تھی؟ پیپلز پارٹی اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگے بڑھا رہی تھی. تو ابھی شہباز شریف صاحب نے جو معاملات طے کیے وہ کس کے ساتھ کیے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ تو نہیں کیے. تو اس لیے ہمارے یہاں جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کرتی ہے, ان کے ساتھ لین دین کرتی ہے, سودے بازی کر کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی بھی ہے, اور جس وقت ان کو وہاں سے باہر نکالا جاتا ہے تو پھر یہ جمہوریت کے چیمپئن بن کر اپنے آپ کو کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی قانون کی حکمرانی کا چیمپئن بن جاتا ہے, کوئی عدلیہ کی بھلائی کا چیمپئن بن جاتا ہے, کوئی فلاں کا چیمپئن بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو کچھ وکلا نے لاہور کے اندر کیا تھا, کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس وکلا تحریک کا عملی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا؟ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. جوڈیشری نے کوئی اپنے اندر انٹرنل احتساب نہیں کیا کہ وہ لوگ جو ججوں پر حملے کرتے ہیں, جو لوگ آ کے اس طرح کی ویلنس کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن انہوں نے کیا ہو, کوئی انہوں نے اپنی سرکوبی کی ہو. اور آج بھی پولیٹیکل معاملات میں جس قسم کی کامنٹری ہمارے یہاں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت غلط ہے. اور اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ فوج کو سبق سیکھنا چاہیے تو اسی طریقے سے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ہماری لیگل لیڈرشپ کو, ہماری میڈیا کی لیڈرشپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اپنے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل طریقے کے اندر سے رہ کر باہر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا نقصان یہی ہوگا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور ہم نے ایک تماشا بنا دیا ہے اس پورے کانسٹیٹیوشنل لڑائی کو. ایک لیگل مسئلہ تھا جنرل پرویز مشرف کا, اس کو اب ہم اس کے اندر ہم نے اتنی سیاست ڈال دی ہے کہ لگتا یہ کہ جیسے فرد واحد کو ٹارگیٹ کرنا مقصد تھا اور اس کے نتیجے میں ہم نے پورے انسٹیٹیوشن کو ٹارگیٹ کرنا ہے. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں, پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ اداروں کو ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اور ان کا مقصد محض جنرل پرویز مشرف نہیں ہے, جنرل پرویز مشرف ایک ٹول تھا اور اصل میں اس کے نتیجے میں آپ اس کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں انسٹیٹیوشن کی بالادستی کو اور خود انسٹیٹیوشن سے جڑے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر اپنے دائرہ کار سے باہر نکلیں گے تو لوگ ان پہ تنقید بھی کریں گے, لوگ ان کو کرٹیسائز زیادہ سختی سے کریں گے, ان کی حیثیت کو چیلنج کریں گے اور جو کہ پاکستان کی سلامتی کے کانٹیکس میں پاکستان کی مستحکم پوزیشن کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے.
اچھا بریگیڈیئر ملک, آپ بتائیے کہ کیا موجودہ سینیریو میں آپ اداروں کے درمیان کوئی کلیش دیکھ رہے ہیں؟
کلیش مطلب میرے خیال میں تو ڈائریکٹ کلیش تو شاید نہیں ہوگا, مگر ڈیفینیٹلی جو یہ فیصلہ جو ہے اس کا میرے خیال میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے امپلیکیشنس کیا ہیں. یہ جو فیصلہ آیا ہے میں اس کے لیگل ایسپیکٹس پہ میں تو خیر ماہر نہیں ہوں تو میں نہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے بہت قابل مہمان بیٹھے ہیں وہ اس پہ جیسے کمنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ فوج پہ کیا ہوگا اور اس کا ریئیکشن جو آیا ہے وہ کیوں آیا ہے. وہ اس لیے آیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان آرمی میں جو سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے وہ ہے ہمارا جوان, اور جوان کی اپنے ایک آفیسر کے ساتھ ایک بہت عجیب قسم کی, ایک بہت ہی رومانٹک سمجھ لیے آپ قسم کی
وابستگی ہوتی ہے,
وابستگی ہے جو جب اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب ایک جوان یونٹ میں آتا ہے یا ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ یونٹ میں آتے ہیں وہاں سے ان کا جو پارٹنر شپ ہے وہ شروع ہوتی ہے, ایک سلسلہ ان کا ایک ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے, وہ ساری سروس میں چلتا ہے, پھر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ریٹائرمنٹ میں بھی چلتا ہے اور اس وقت ختم ہوتا ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میں خود میں 35 سال فوجی سروس کیا میں نے اور میں بالکل اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, ابھی تک میں ریٹائرڈ ہوں, میرے یونٹ جو فنکشن ہوتے ہیں ان میں ہم سب انوائٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ سارے پرانے جی ایس سی اوز اور جو جی ایس جونیئر کمیشن ڈاکٹر اور جو سپاہی ہیں این سی اوز اینڈ نان کمیشن ڈاکٹر وہ سارے آتے ہیں, ہمارے زمانے کے لوگ بھی آتے ہیں اور وہاں مل کر ہم دوبارہ اسی دور میں چلے جاتے ہیں جب ہم لوگ یونیفارم میں سرو کر رہے تھے. اب یہی جوان جو ہے یہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک بہت بڑے پیڈیسٹل کے اوپر رکھتا ہے اور ساری فوج کے جوان جو ہیں آفیسر یا ینگ آفیسر یا سینئر آفیسر یا وہ اس چیف کی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ اس چیف کے ایک حکم کے اوپر یہ پوری کی پوری فوج جنگ بھی چلی جاتی ہے اور اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیتی ہے, اور اگر اس چیف کا فیصلہ صحیح ہو تو یہ فتح یاب ہو جاتے ہیں, اس چیز کا فیصلہ غلط ہو تو یہ فتح یاب نہیں ہوتے بلکہ اپنی جانوں کی قربانیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جس آفیسر کے ماتحت لگتے ہوئے وہ اپنی جان تک کی بازی لگا لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس آفیسر کے اندر ان کا ٹرسٹ اور ان کا کانفیڈنس کیا ہوگا, اور جس چیز کے حکم کے اوپر پوری فوج جنگ میں چلی جاتی ہے اس فوج کا اپنے چیف کے اندر کتنا ٹرسٹ اور کتنا کانفیڈنس ہوگا. تو جب آپ اس چیف کو میں اس قطع نظر
کے غدار قرار دیں گے
کیا ہے
جی
غدار قرار آپ دیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس پوری فوج کا جو
رد عمل کیا ہوگا,
اس کی پوری فوج کا امپیکٹ کیا ہوگا ان کے مورال کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا, ان کا ریئیکشن کیا ہوگا, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص ان کو جنگ میں لے کر جاتا رہے وہ غدار ہے؟ میرے خیال میں جو بھی مقدس ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے اس کو یہ اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی یہ وائلیٹ کرے کانسٹیٹیوشن کو اس کو شاید کوئی اور نام دینا چاہیے, کیونکہ غدار کی امپلیکیشن بہت غلط ہے, پوری جو مورال ہے پوری فوج کا وہ اس کے
متاثر ہوتا ہے. جی اچھا ہمیں جوائن کیا ہے ہمیں جوائن کیا ہے مسعود عبدالی صاحب نے جو لکھتے بھی ہیں ان موضوعات کے اوپر اور تجزیے بھی کرتے ہیں. یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کے پاکستان کا جو اس وقت منظرنامہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو اس وقت ایک کشیدگی پائی جاتی ہے اس میں بنیادی رول کس کا ہے اور اس کو کس طرح سے صحیح سمت میں موڑا جا سکتا ہے؟
دیکھیے شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں پہلی بات میں عرض کروں کہ یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا اور جوان جو ہیں جوان تعلق رکھتے ہیں, بالکل اس بات درست ہے, لیکن یہ فیصلہ ہے وہ پرویز مشرف کے خلاف ہے, یہ پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے. یعنی غدار جو ہے پرویز مشرف کو قرار دیا گیا ہے,
اور مگر پرویز مشرف تو اسی فوج کے سربراہ تھے نا,
لیکن شخص ہے نا, اگر نواز شریف کو بددیانت قرار دیا گیا تو یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمام کے تمام سیاستدان بددیانت ہیں. تو اس طرح اس لیے کہ آپ کو یاد ہوا ابھی چند ہفتوں پہلے پاکستانی فوج نے اپنے دو سینئر جنرلوں کو, ایک لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل کو غداری کے الزام میں سزا دی ہے, جس میں ایک صاحب کو سزائے موت دی گئی ہے. تو کیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی غلطیاں تو ہوتی ہیں لوگوں سے, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے اور نہ پڑھنا چاہیے, بلکہ میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر نے اس بات کو اس قدر پرسنل لیا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی. بہرحال میں اصل میں اگر آپ تھوڑا سا مجھے وقت دے تو میں آپ کو تاریخی پس منظر آپ کو بتاؤں کہ عدلیہ ہماری جو ہے وہ کس طرح کی رہی ہے. اب دیکھیں قیام پاکستان کے وقت سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان جو آئینی طور پر غیر مستحکم ہے, یعنی اور عدلیہ کا میں عرض کروں کہ 1950 میں ایک رپورٹ آئی اور 48 میں رپورٹ آئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی, اس وقت عدلیہ کی 50% اسامیاں خالی تھیں. تو یعنی اس وقت بھی حال تھا, پھر چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ سیاسی قائدین جو خاص مغربی پاکستان کے لوگ تھے وہ زیادہ جاگیردار اور وڈیرے تھے, اس لیے نہ ان کی عوام میں پذیرائی تھی نہ عام لوگوں میں رسائی تھی, اس کی وجہ سے یہ تو بیوروکریسی بڑی مضبوط ہو گئی اور اسے اور قائد اعظم کے وفات کے بعد یہ زیادہ ہوا معاملہ. پھر آپ نے دیکھا ہوگا 1954 میں جب اسمبلی توڑی غلام محمد نے, تو اس کے بعد وہ فیصلہ آیا جو مولوی تمیز الدین نے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا سندھ ہائی کورٹ کے, تو سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کو بحال کیا اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ فیصلہ غیر قانونی تھا, یہ اختیار نہیں تھا, لیکن اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ کر دیا اور پانچ بینچ میں صرف جسٹس کارنیلیس تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دیا. اچھا اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ جو افسوسناک بھی ہے کہ پاکستانی عدالت کے جو غیر مسلم جج ہیں یعنی رہے ہیں جسٹس کارنیلیس ہیں, ذرا پٹیل ہیں یا بھگوان داس ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا ہے, جبکہ دوسرے ججوں کا کردار بھی خراب رہا ہے. اب معاملہ جو آپ
سب ججوں کا نہیں کچھ ججوں کا
مطلب جو مشہور رہے, انوار الحق صاحب کا ذکر کیا میں, جسٹس وحید صاحب نے, جسٹس منیر کا ہم ذکر کر رہے ہیں,
جسٹس وحید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں,
تو یہ سب لوگ ہیں اچھے, میں عرض کروں کہ لوگ ہیں تو, لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نے میرا تجزیہ تھا کہ تین جو غیر مسلم جج تھے ان کا بڑا مثالی کردار رہا. اچھا اب جو آپ کہہ رہے ہیں باہمی تصادم, میرا خیال ہے تصادم اس لیے ہوگا, ہم چاہیں گے تو تصادم ہوگا, لیکن اگر ہماری جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر بالغ نظری کا ثبوت دیں, یہ مسئلہ جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص کے خلاف فیصلہ آیا ہے, وہ اتفاق سے پاکستانی فوج کا سربراہ تھا, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فیصلہ فوج کے خلاف ہے. اسی طرح نہ یہ عدلیہ اور فوج کی لڑائی بھی نہیں ہے, تمام فیصلوں کے اس میں دوسری بات یہ سرسری سماعت نہیں تھی, 6 سال اس کی سماعت ہوئی ہے, تمام دلائل آئے, 125 کے قریب جس سماعتیں ہوئی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اداروں کا تصادم ہو رہا ہے. اداروں کا تصادم اس وقت ہوگا جب سیاسی جماعتیں غیر ذمہ دارانہ کردار کریں. اور پھر میں بتاؤں تاریخی منظر میں آپ دیکھیں جو 1954 اور 1956 میں واقع ہوا ہے, تو اس وقت دیکھیں جو ہمارے جس مجید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حکومتیں 1 سال میں 4 حکومتیں بدلی تھیں, تو اس موقع پہ تالے آزمہ جو ان کو موقع مل جاتا کہ وہ کام کر لے, یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پہلے غلام محمد نے اسمبلی توڑی اور اس کے صرف 4 سال, اس کے بعد جو آئین منظور ہوا 56 کا, اس کے 2 سال کے بعد جو مارشاء اللہ آ گیا اور ساری حکومت ختم ہو گئی, اسی طرح 73 کا آئین بنا اور 73 کے آئین کے 4 سال کے بعد جو ہے وہ مارشاء اللہ آ گیا. تو بات کیا, لیکن تمام مارشاء اللہ کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, جو پی این اے کی تحریک تھی, انتخاب دھان لی تھی, 1958 کے اندر جو کرپشن تھی سیاسی طور پر, جو لڑائیاں تھیں سیاسی جماعتوں کی, تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یہ اداروں کا تصادم نہیں ہے, بلکہ چونکہ ہماری سیاسی جماعتیں جو بالغ نظری کے مظاہرے نہیں کر رہی ہیں, وہ معاملات کو ٹھیک سے نہیں دیکھتی, خاندانی سیاست چل رہی ہے, ذاتی معاملات ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں یہ معاملہ نظر آ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس فیصلے کو قانون کے بالادستی کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک اچھا فیصلہ ہے, اس کا مطلب یہ ہو کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے, اور اچھا جمہوری معاشرہ بلکہ انسانی معاشرہ جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر قانون کی بالادستی ہو. تو مجھے کم از کم یہ بات تصادم, اداروں کا تصادم نظر نہیں آ رہا. اگر ادارے جو ہیں تحمل کا ثبوت دیں, میں سمجھتا ہوں, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کا جو رد عمل تھا وہ غیر ضروری تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح ایک خاص یعنی جو اس کے لیے خصوصی کور کمانڈر کانفرنس کی, وہ ایسا لگا جیسے آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے فوج کی, پر اس قسم کے ریئیکشن سے جو ہے وہ تصادم پھیلے گا. لیکن اگر تمام ادارے جو ہیں تحمل میں اپنے حدود میں رہیں اور اس معاملے کو قانون و آئین کے تناظر میں لے تو میرے خیال ہے کوئی ایسی بری صورتحال پیدا نہیں ہوگی.
اچھا یہ بتائیے جناب اقبال چاولہ صاحب کے جب وہ عدالتیں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو ان پر جوڈیشل ایکٹیویزم کا چارج لگایا جاتا ہے, نہیں ہوتی ہیں تو ان کو غیر فعال غیر سرگرم ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, تو آخر عدالتوں کے لیے راہ کون سی ہے؟
دیکھیں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم تو سیکنڈ ہاف آف 19th سینچری میں انڈیا میں شروع ہوا, پھر پاکستان میں بھی 2007 میں ہمیں دکھائی دیتا ہے افتخار احمد چودھری صاحب کی سربراہی میں, اعتزاز احمد چودھری اور باقی لوگوں کے, جو کہ ایک اچھا بھی تھا اس لحاظ سے جس طرح کے جنرل مشرف نے جس کے ساتھ جس لوگ کیا سب یہ فرما چکے ہیں سارا قصہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم تو ٹھیک تھا اس لحاظ سے کہ عدلیہ کے وقار کو بحال کیا جائے اور عدلیہ کی آزادی کو جو ہے وہ مینٹین کیا جائے کسی طرح, مگر بعض بات ہمیں دیکھا اس کے بعد 2007 سے آن ورڈ کہ بے انتہا جو فیصلے ایسے آئے جو کہ دکھائی دیتا تھا شاید باقی نظر میں
جی
کہ وہ انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے,
صحیح.
اس سے بھی برا اثر تب جب وکلا کی تحقیق چلی ہے,
صحیح.
جو وکلا نے سر عام جو لوگوں کے ساتھ مسلسل کیا, جیسے ابھی دو تین دن پہلے جو لاہور میں واقعہ ہوا
جی,
ہے
جی, جی.
تو ایسے شرمناک واقعے جب ہوئے تو پھر جوڈیشل ایکٹیویزم دکھائی دیتا ہے, تو یہ جو ابھی ریسنٹ جو ہمیں نظر آیا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بعد یہ فیصلے میں, یہ بظاہر کچھ ایسا غیر معمولی نہیں ہے,
صحیح.
اس سے پہلے تو بھی ساکت صاحب کی جو طرف سے جو فیصلے آئے ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی سے تھے اور جس میں دکھائی دیتا تھا شاید انصاف کے وہ
تقاضے بڑے پیار. بالکل صحیح ہے. اچھا جسٹس وجیہ الدین صاحب, جی جسٹس وجیہ الدین صاحب ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے, میرے پاس تقریباً دو منٹ ہیں, کہ آنے والے دنوں میں آپ اصلاح احوال کی کوئی صورت دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟
جی انشاءاللہ میں بہتری دیکھ رہا ہوں. ایک میں اس سلسلے میں بات عرض کر دوں کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے اور جو ہائی ٹریزن کا فیصلہ ہے, تو بنیادی طور کے اوپر یہ ملک سے غداری نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ملک سے غداری,
جی.
یہ ملک سے غداری نہیں ہے بلکہ یہ آئین سے غداری ہے. تو لہٰذا اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ ایک وہ شخص جو کہ پوری کی پوری آرمی کو فتح کی طرف لے جا سکتا ہے یا شکست کی طرف لے جا سکتا ہے, اس کو ملک کا غدار قرار دیا ہے, ایسی بات نہیں ہے.
اچھا.
یہ چیز جو ہے اس کا تعلق صرف آئین سے ہے,
جی.
جو کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے تو وہ ایسی اس طرح کی چیز نہیں غداری کیا کرتی ہے.
اچھا
سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کی اسٹیج باقی ہے, یہ معاملہ وہاں جائے گا اس کو,
لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تو بیان دے کر اپنے آپ کو فریق بنا لیا, وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟
ہاں اب تو وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے نا, دو چار دن کی بات ہی.
چلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح احوال کی کوئی صورت نکلے گی یقیناً؟
جی مجھے اس بات پہ انشاءاللہ اطمینان ہے.
میں بے انتہا شکر گزار ہوں جسٹس وجیہ الدین صاحب, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب, سلمان عابد صاحب اور مسعود عبدالی صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان میں عدالت کے حالیہ فیصلے کیا کسی ادارہ جاتی طریقہ کار کتابیں ہیں یا چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کے ذاتی اوصاف اور اہلیت کے عکاس ہیں؟ ہمارے ساتھی اسد حسن نے ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے، ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔
یہ ہیں پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا، جنہوں نے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان پر رد عمل دیا تھا کہ عدالت طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف قانون کا تاثر ختم کرے۔ کیا عدلیہ کے حالیہ اقدامات، جن میں موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا از خود نوٹس، سابق وزیر اعظم کو سزا اور پھر علاج کی غرض سے ضمانت پر ملک سے باہر بھجوانے کی اجازت، اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں ایک سابق فوجی صدر کو آئین توڑنے کے الزام میں سزائے موت سنانے جیسے فیصلے شامل ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ ادارہ مکمل آزادی اور کسی تفریق کے بغیر کام کرتا ہے؟ اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، 2007 کی محمد کے بعد وقتاً فوقتاً ہمارے عدالتوں نے بعض لینڈ مارک جینوئن بھی دیے ہیں اور بعض میں کسی حد تک کمزوری بھی سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے چودھری اختیار سے لے کر ساکم نثار کے دور تک آرٹیکل 184(3) کا استعمال زیادہ رہا، لیکن جیسے آصف سعید کو سب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 184(3) کا زیادہ استعمال نہیں کیا۔ اب جس طرح کل جنرل پرویز مشرف کا ججمنٹ آیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ججمنٹ ہے جو پاکستان کی تاریخ کا لینڈ مارک ججمنٹ کہلاتا ہے، اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی ڈکٹیٹر کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت سنائی گئی ہے۔ یہ آگے کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کا، یہ کچھ کہنا قابل وقت ہے۔
سینئر وکلا ایڈوکیٹ اکرم شیخ اور سید ظفر علی شاہ کہتے ہیں کہ عدالت نے خود پر کینگرو کورٹس، پی سی او عدالتیں اور واٹس ایپ کورٹس جیسے لیبل کی نفی کر دی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں نے یہ کوشش، یہ بالکل آپ نے جو کچھ کہا، پاکستان کی عدالتوں سے انہوں نے 2009 سے پہلے ماشاء اللہ کی توثیق کی اور انہوں نے پوری قوم سے اپنے جو 2009 کا فیصلہ تھا سندھ ہائی کورٹ بار اور ندیم احمد کے کیس میں، اس میں انہوں نے پوری قوم سے معافی مانگی اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آئندہ وہ اس ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر اس کو دیکھیں، اس کے باوجود ہماری عدالتیں، میں اس پہ کوئی آر نہیں سمجھتا، دباؤ کے باوجود ہمارے جج صاحبان کی اکثریت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ پرو ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ،
جوڈیشل ہسٹری اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا ایک بالکل یونیک کیس ہے۔
تجزیہ کار راؤ خالد کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کے فیصلے کسی نظام سے زیادہ شخصیت کے اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں۔
میرا خیال ہے حالات کے مطابق چیزیں چینج ہوتی ہیں، عدلیہ چینج نہیں ہوئی، چیف جسٹس جو ہے اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنی اپروچ ان کی ہوتی ہے، انڈیویجول ججز انڈیپینڈنٹلی ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ اگر آصف کھوسا صاحب اس طرح سے کر رہے تھے تو ہم لاہور ہائی کورٹ کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر ہم سندھ ہائی کورٹ کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر ہم پشاور میں دیکھتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی اپروچز نظر آتی ہے مختلف جگہ کے اوپر، آئین اور قانون کے حوالے سے، اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، ریلیف دینے کے حوالے سے کمزور کو اور طاقتور کو۔ تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کی حد تک تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پوری یا تو جوڈیشلی اسی طرح ایکٹ کر رہی ہو، پھر ہم ضرور کہیں گے کہ 2009 کے بعد عدلیہ تبدیل ہو گئی۔
یاسین آزاد بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں اور ادارے کے فنکشنز کے طریقہ کار کا نظام وضع کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
فیصلے دینے کے بجائے جس میں یہ تاثر پایا جاتا ہو کہ یہ لیگل پوائنٹ آف ویو کے تحت ہے، بہتر یہ ہے کہ ملک سپریم کو ان معاملات سے بیٹھ کے فل کورٹ یہ ڈیسائڈ کر لے کہ ہمیں کیا کرنا، تاکہ جو اپریہنشن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کم از کم ختم ہو جائے۔ اس کا ابھی تک میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ معاملہ ابھی تک فائنل نہیں ہے۔
یہ تھی ماہرین کی رائے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔